بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 103، تباہی کا خواب. تحریر ابن صفی اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. یہ ناول دو سلسلوں پر مشتمل ہے، نمبر 1 تباہی کا خواب اور نمبر 2 مہلک شناسائی. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول تباہی کا خواب، پارٹ 1.
ناول جاسوسی دنیا، جلد نمبر 35، کہانی نمبر 103، تباہی کا خواب، کہانی نمبر 104، مہلک شناسائی، کہانی نمبر 105، دھواں ہوئی دیوار. ناول نگار ابن صفی، اسرار پبلیکیشنز، الکریم مارکیٹ، مین کبیر سٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 7357022 7321970. جملہ حقوق محفوظ. اس ناول کے نام، مقام، کردار اور کہانی سے تعلق رکھنے والے اداروں کے نام فرضی ہیں. پبلشر خالد سلطان، پرنٹر یمانی پریس، سیل ڈپو، عثمان ٹریڈرز، الکریم مارکیٹ، مین کبیر سٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 7321970. جاسوسی دنیا نمبر 103، تباہی کا خواب، پہلا حصہ، پیش رس. جاسوسی دنیا کا 103 ناول تباہی کا خواب ملاحظہ فرمائیے. کہانی کی ابتدا قاسم سے ہوتی ہے، لیکن پھر وہ مضحکہ خیز حالات آہستہ آہستہ سنجیدہ صورت اختیار کرتے چلے گئے ہیں، اور اختتام پر آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر خود آپ کا ذہن ایک کہانی کی بنیاد ڈالنے لگے گا. قاسم کی حماقت معابیاں آپ کو ہنسائیں گی، اور حمید صاحب تو سوتے جاگتے کی کہانی بن کر رہ گئے ہیں. سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ خود اس کہانی کو کہاں سے شروع کریں. بہرحال یہ خالی سسپنس کی کہانی ہے، اور اگر آپ کا ذہن اس کے بعد کے واقعات خود بخود ترتیب دینے لگا ہے، تو یقین رکھیے کہ اس کے بعد کی کہانی مار دھاڑ سے بھرپور ہوگی. اور آپ کی اسی متوقع خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بعد کا ناول بھی خاص نمبر ہی ہو، تاکہ آپ پوری طرح مطمئن ہو سکیں. اصل میں انگریزی کی اسپائی سٹوریز پر مبنی فلموں نے بعض پڑھنے والوں کا ٹیسٹ بگاڑ دیا ہے، اور وہ مجھ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا ہیرو بھی ہر حال میں فولاد کا پٹھا ثابت ہو. اوپر ہوائی جہاز، نیچے توپیں، دائیں سمندر، بائیں آتش فشاں. کبھی وہ بموں سے بچتا ہے، کبھی توپ کے گولوں سے. توپیں چلیں اور وہ دھم سے گر پڑا. عرض و سما سمجھے شاید قصہ پاک ہوا، لیکن یہ کیا، اس نے تو ایک توپ کے دہانے میں چھلانگ لگائی تھی اور اس کی دم کی طرف سے نکل کر سمندر کی کشتی میں جا بیٹھا. توپیں منہ دیکھتی رہ گئیں، ہوائی جہازوں نے منہ کی کھائی، آتش فشاں منہ پیٹنے لگا اور کاری کا منہ دیکھنے کے قابل. لیکن وہ ہیرو دوبارہ بھی منہ دکھاتا ہے، میں باز آیا، خدا مجھے معاف کرے. اور آپ اس قسم کی فرمائش کرنا چھوڑیے، میں تو کہانی کی دلچسپی کا قائل ہوں کہ آپ کچھ ہی دیر کے لیے صحیح اپنی الجھنوں سے نجات پا لیں اور بس. ابن صفی. صفحہ نمبر 5. خوابوں کا بیوپاری عجیب وضع کا آدمی تھا. ڈھیلے ڈھالے لبادے میں ملبوس اور ایک لمبی سی چھڑی ہاتھ میں لیے چیخ رہا تھا، اے لوگو، میں خوابوں کا بیوپاری ہوں، میری طرف آؤ، جیتی جاگتی زندگی کے دکھوں کا مداوا کرو، اے لوگو. اور پھر اس کی آواز گھنٹیوں کے شور میں دب کر رہ گئی. تیراکوں کی جیت پر گھنٹیاں بجانے والے اس کی طرف کھینچ آئے تھے اور اسے ایک لفظ بھی نہیں بولنے دے رہے تھے. جیسے ہی وہ ایک جملہ پورا کر کے آگے کچھ کہنا چاہتا، وہ نہ صرف گھنٹیاں بجاتے بلکہ منہ سے بھی بھانت بھانت کی آوازیں نکال کر اس کا مضحکہ اڑاتے، اور وہ اس طرح ہونٹ بھینچ لیتا جیسے کوئی بردبار باپ اپنے ناسمجھ بچوں کو جھڑک دینے کے بجائے اپنی ہی بوتیاں نوچ ڈالنے کے امکانات پر غور کرنے لگا ہو. ایگل بیچ کے ساحل پر تیراکی کے مقابلے جاری تھے. یہ سالانہ مقابلے ایک طرح کا موسمی تہوار سا بن کر رہ گئے تھے. ہفتوں ایگل بیچ پر میلا سا لگا رہتا، سارے ہٹ آباد ہو جاتے اور ساحل پر جا بجا مقامی ہوٹلوں کی رنگ برنگی چھتریاں نظر آتی ہیں، جن کے نیچے تیرا کیا تماشائی سارا دن بیٹھے مختلف قسم کی تفریحات میں مشغول رہا کرتے۔ اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا صرف بیچ ہوٹل کے بس کا روگ نہیں تھا، اس لیے شہر کے دوسرے اچھے ہوٹل یہاں اپنی گشتی سروس بھی شروع کر دیا کرتے تھے۔ ان کی ٹرالیاں چاروں طرف دوڑتی پھرتی، جا بجا بجلی سے چلنے والے جھولے نصب کیے جاتے، جن کے گرد بچوں کی بھیڑ نظر آتی، کہیں بازاری دوا فروش مجمع لگاتے اور کہیں سپیرے بین بجاتے دکھائی دیتے۔ سپیروں کے قریب زیادہ تر غیر ملکی لوگوں کی بھیڑ نظر آتی، وہ ان کی تصویریں کھینچتے اور ان سے زہر مہرے کے نام پر سیاہ رنگ کے چمکدار پتھر خریدتے، لیکن یہ خوابوں کا بیوپاری سرمئی رنگ کے لبادے میں عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی چمکیلی تھیں اور چہرے پر غیر معمولی صحت مندی کے آثار پائے جاتے تھے۔ ڈھلکی ہوئی گھنی مونچھیں اس کی شخصیت کو کچھ اور زیادہ اور اصرار بنا دیتی تھیں۔ دفتن اس نے اپنی لمبی سی چھڑی آسمان کی طرف اٹھائی اور پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ چیخنے لگا۔ گھنٹیاں بھی اسی مناسبت سے ہلائی جانے لگی تھیں اور لوگ حلق پھاڑنے لگے تھے۔ اچانک ایک گرجدار آواز اس شور پر غالب آ گئی، چوپ راؤ سالو، نہیں تو ایک ایک کا خون پی لوں گا۔ اور پھر وہ مجمع میں سے نکل کر اس اونچی جگہ پر جا پہنچا جہاں خوابوں کا بیوپاری کھڑا اپنی چھڑی مسلسل لہرائے جا رہا تھا۔ اس کا یہ ہمدرد گرانڈیل احمق قاسم تھا۔ اس نے مکہ تان کر مجمع کو للکارا، تم سب دفان ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ پھر دیکھ ہی لینا۔ لوگ ایک ایک کر کے کھسکنے لگے، پہلوان نما آدمی کے تیور انہیں خطرناک نظر آئے تھے۔ ذرا اسی دیر میں وہ دونوں وہاں تنہا رہ گئے۔ مجھے کہنے دیجئے، خوابوں کا بیوپاری بڑی شائستگی سے بولا، آپ نے میرا مجمع خراب کر دیا۔ کیا مطلب؟ قاسم نے آنکھیں نکالی، آپ نے میرا بزنس تباہ کر دیا، میرے خواب تباہ کر دیے۔ امیں تم آدمی ہو یا؟ صبر صبر، وہ ہاتھ ہلا کر بولا، پہلے پوری بات سن لیجئے۔ سناؤ، قاسم نے سر جھٹک کر کہا، یہ شور مچانے والے میری پبلسٹی کا ذریعہ ہیں۔ وہ کس طرح؟ قاسم کا غصہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے شور پر دور دور کے لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، آخر آپ بھی تو ان کے شور ہی کی وجہ سے اس طرف کھینچے چلے آئے تھے۔ قاسم دل میں تو قائل ہو گیا، لیکن ظاہری طور پر اتنی جلدی ہار مان لینے میں اسے اپنی توہین نظر آئی۔ ہمیں تم 420 ہو سمجھے، اس نے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا، اتنے سخت الفاظ استعمال نہ کیجیے، نہیں تو میں تمہیں حلوہ کھلاؤں گا خوش ہو کر، خوابوں کے بیوپاری ہیں۔ جی ہاں، میں خوابوں کا بیوپاری ہوں، وہ تن کر بولا، کسی اور کو بیوقوف بنانا، مجھے افسوس ہے کہ پڑھے لکھے ہو کر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ قاسم سوچنے لگا، اچھا تو کیا وہ صورت ہی سے پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو اسے سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمیں تو مجھے سمجھاؤ نا، کس طرح کے خوابوں کا بیوپار کرتے ہو؟ ہاں، اب آپ نے قاعدے کی بات کی ہے، اچھا چلیے میرے ساتھ۔ کہاں چلوں؟ میں بیچ ہوٹل کے ایک کمرے میں مقیم ہوں، وہاں کیوں چلوں؟ یہی بتاؤ نا سب کے سامنے۔ کئی باتیں میری سیکرٹری بتائے گی۔ تمہاری سیکرٹری؟ جی ہاں، میری سیکرٹری۔ قاسم اس طرح منہ چلانے لگا جیسے سیکرٹری پیٹ بھرنے کی کوئی چیز ہو۔ اچھا، وہ بوڑھی کوہسٹ، اس نے اپنی دانش میں بڑی چالاکی کا ثبوت دیا۔ جی نہیں، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال ہوگی۔ اچھا، تو وہ کسی اور کی سیکرٹری ہوگی۔ خیر جناب، چلیے۔ بیچ ہوٹل یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ کمرہ نمبر 11 میں پہنچ کر قاسم نے سوچا، اچھا ہوا کہ بات بڑی نہیں تھی، ورنہ اتنی عمدہ سیکرٹری کیسے دیکھنے کو ملتی۔ لیکن یہ عورت تو کسی طرح معلوم ہی نہیں ہوتی، بالکل لونڈوں کی طرح انگریزی بال کٹوا رکھے ہیں۔ ویسے ہے تگڑی، اسکرٹ کی بجائے پتلون پہنتی تو اور زیادہ اچھی لگتی۔ تشریف رکھی جناب، خوابوں کے بیوپاری نے کہا، اور قاسم چونک پڑا کیونکہ وہ تو کمرے میں قدم رکھتے ہی سیکرٹری میں کھو گیا تھا۔ جی ہاں جی ہاں، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بوجھ سے صوفے کے سپرنگ بال اٹھے تھے۔ آپ میرے بزنس کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ خوابوں کے بیوپاری نے پوچھا۔ میں جی، آپ جو مناسب سمجھیں معلوم کرا دیں۔ ہی ہی ہی، قاسم سیکرٹری کو دیکھ کر ریشہ ختمی ہوا جا رہا تھا۔ میں خوابوں کا بیوپاری ہوں. جی اچھا, قاسم نے سکرشی کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے سعادت مندانہ انداز میں کہا, آپ شاید مجھ سے بحث کرنے آئے تھے. نہیں تو اللہ قسم, یہ قسم نے کہہ دیا. قاسم نے حیرت ظاہر کی, پھر آپ کس لیے آئے ہیں؟ ویوپار دیکھنے, میں خواب فروخت کرتا ہوں. کر دیجئے دو چار میرے ہاتھ فروخت. قاسم نے دانت نکال دیے اور وہ اب بھی بار بار کنکھیوں سے سکرشی کو دیکھنے لگتا تھا. کمال کرتے ہیں آپ بھی, یہ تو پوچھے کہ فروخت کس طرح کرتا ہوں. کوئی پرواہ نہیں, جس طرح بھی کرتے ہوں کر دیں ہوں. وہ طویل سانس لے کر کسی سوچ میں پڑ گیا, پھر بولا, کیا آپ نے کبھی کوئی ادھورا خواب دیکھا ہے؟ ادھورا خواب؟ ادھورا کیسا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ مطلب یہ کہ کبھی کوئی اچھا سا خواب دیکھتے دیکھتے آنکھ کھل گئی ہو اور آپ نے سوچا ہو کاش ابھی آنکھ نہ کھلتی اور خواب جاری رہتا. ہاں ہاں بہت دیکھے ہیں ایسے خواب, قاسم خوش ہو کر بولا. کیا آپ ان خوابوں میں سے کسی کو دہرانا چاہتے ہیں, یعنی پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں؟ قاسم نے پوچھا. جی ہاں یہی مطلب ہے. ضرور ضرور, اگر ایسا ہے تو پھر آپ مجھے نوشابہ والا خواب دکھا دیجئے. نوشابہ والا؟ جی ہاں جی ہاں, ابھی پرسوں ہی نوشابہ کو خواب میں دیکھا تھا لیکن پوری طرح نہیں دیکھ سکا تھا ہوں. وہ پھر کسی سوچ میں پڑ گیا, اب وہ قاسم کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا, لہٰذا قاسم کو موقع مل گیا کہ پھر اس کی سکرشی کو گھورنا شروع کر دے. یہ لڑکی دیسی ہی تھی لیکن اس نے بغیر آستینوں کا بلاوزر پہن رکھا تھا, خوبصورت بھی تھی اور صحت مند بھی. کچھ دیر بعد ویاپاری نے کہا, 250 روپے. قاسم چونک پڑا اور اس طرح اسے دیکھنے لگا جیسے محض آواز پر چونکا ہو, بات سمجھ میں نہ آئی ہو. 250 روپے ویاپاری نے دہرایا, لیکن انہوں نے تو کچھ پوچھا نہیں. قاسم نے شرما کر سیکرٹری کی طرف اشارہ کیا, کیا مطلب؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ کچھ یہ بھی سمجھائیں گی, اب کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود بخود ہی سب کچھ سمجھ گئے. خیر خیر, قاسم سر ہلا کر بولا, مجھے دکھاؤ نوشابہ کا خواب. چلیے, خوابوں کا ویوپاری اٹھتا ہوا بولا, کہاں چلوں؟ اپنے ٹھکانے پر جہاں آپ آرام سے لیٹ کر سو سکیں. ارے میں تو یہاں اس صوفے پر لیٹ کر سو سکتا ہوں. جی نہیں, یہاں مناسب نہیں ہے. تو پھر چلیے, قاسم اٹھتا ہوا مردہ سی آواز میں بولا. دروازے کے قریب پہنچ کر وہ پھر مڑا تھا اور سیکرٹری پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے اس نے ٹھنڈی سانس لی تھی. قاسم سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے, یہ تو کچھ بھی نہ ہوا, ٹھینگے پر گئے خواب واب. میں تو سیکرٹری کو دیکھنے اور اسے باتیں کرنے گیا تھا, یہ سالہ بھلا خواب کیسے دکھائے گا؟ ہاں کدھر چلوں جناب؟ دوتن خوابوں کے بیوپاری نے پوچھا. وہ ہوٹل سے باہر آ گئے تھے. میں کیا جانوں, قاسم جھنجھلا گیا. کیا بات ہوئی جناب؟ نہ ہوئی ہو, قاسم نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی. پھر آپ نے میرا وقت کیوں برباد کرایا؟ تم کس طرح دکھاؤ گے خواب؟ آپ تو مطمئن ہو گئے تھے, اب کیوں یہ سوال اٹھایا ہے؟ مرضی کا مالک ہوں, چاہے اٹھاؤں سوال چاہے بٹھاؤں سوال. آپ میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ ہمیں تم مجھے الو بنا رہے ہو. پہلے کہا تھا کہ سیکرٹری بھی بات کرے گی, اب تہلا رہے ہو. پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو شاید سیکرٹری ہی آپ کو سمجھاتی. میرے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ کسی سے مفصل گفتگو کر سکوں. تو اب سمجھوا دو نہ چل کر, آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ خواب دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ دکھاؤں گا, چلیے اپنے ٹھکانے پر. اچھا چلو, قاسم گرایا. وہ اسے اپنے ہٹ میں لے آیا. پورے علاقے میں دو چار ہی ایسے شاندار ہٹ رہے ہوں گے. یہ آپ کا اپنا ہٹ ہے؟ بالکل. خیر ہاں, تو اب آپ سونے کی تیاری کیجئے, یعنی کہ سلیپنگ سوٹ پہن لوں. یقیناً آپ کو آرام سے لیٹ جانا ہوگا. اچھی بات ہے, قاسم نے کہا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا. آج کل وہ مستقل طور پر یہیں مقیم تھا, بیوی اپنے والدین کے پاس تھی اس لیے کھلی چھٹی مل گئی تھی قاسم کو. تھوڑی دیر بعد وہ سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے کمرے میں داخل ہوا. ہاں جی, اب فرماؤ, اس نے خوابوں کے بیوپاری کو گھورتے ہوئے کہا. تشریف رکھیے, دو چار باتیں اور ہیں. ہمیں تو کیا باتیں ہی کیے جاؤ گے, اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ دو چار باتیں سیکرٹری سے بھی کرا دو. فون ہے یہاں؟ کیوں نہیں, اپنے ہٹ کا نمبر بتائیے, سیکرٹری کو یہی بلوائے دیتا ہوں. 82 نمبر 82, قاسم خوش ہو کر بولا. اور آپ کیا پیئیں گے جناب, کافی یا چائے؟ قاسم اسے بیڈ روم میں لایا، فون بھی وہیں تھا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر سے دستک دی۔ ہائے کون آ مرا اس وقت، قاسم کراہا، اسے بیوی کا خوف تھا۔ شہر سے باہر تو نہیں گئی تھی، کسی وقت بھی مائکے سے ادھر کا رخ کر سکتی تھی۔ وہ خوابوں کے بیوپاری کو بیڈ روم ہی میں چھوڑ کر صدر دروازے تک آیا۔ کسی نے پھر دستک دی۔ قاسم نے ایسا ہی منہ بنایا جیسے کوئی گھننی عورت خاموشی سے کسی پر کلکلائی ہو۔ دروازہ کھولا تو کھوپڑی ناچ کر رہ گئی۔ سامنے کیپٹن حمید کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہاں ہاں، قاسم نے باہر سا منہ کھول کر کہا، سب سالے اسی وقت آن مریں گے۔ کیا کچھ دیر پہلے کوئی اور سالہ بھی مر چکا ہے، حمید کہتا ہوا اندر آ گیا۔ غالباً اس نے تال لیا تھا کہ قاسم جلاہٹ میں دروازہ بند کر دے گا، اس کے تیور ہی ایسے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، قاسم دھاڑا، تم آخر اتنے بد اخلاق کیوں ہو رہے ہو؟ ٹھینگے پر گیا اخلاق وخلاق، بس تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حمید نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہاں کون ہے؟ تمہارا باپ، قاسم آنکھیں نکال کر بولا۔ اچھا تو اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ باپ میرا ہے کہ تمہارا؟ میں کہتا ہوں بات نہ بڑھاؤ، اپنے باپ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا، کئی سال سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اتنے میں باہر سے ایک نسوانی آواز آئی، کیا ہٹ نمبر 82 یہی ہے؟ قاسم جھپٹ کر آگے بڑھا اور جلدی جلدی بولنے لگا، جی ہاں، تشریف لائیے، آپ کے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے تو وہ ہیں اندر، حمید آہستہ سے بولا۔ تم چپ رہو، قاسم پلٹ کر گھرایا۔ اور ایک الٹرا ماڈرن لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ حمید نے اس کا جائزہ لیتے وقت جلد جلد پلکیں جھپکائیں۔ مسٹر ولی جاہ کہاں ہیں؟ لڑکی نے قاسم سے پوچھا۔ وہ ادھر، وہاں اس کمرے میں جائیے، قاسم نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تو یہ بات ہے، حمید نے طویل سانس لی، تم سے مطلب، یہ مسٹر ولی جاہ کون ہیں؟ میں کہتا ہوں چلے جاؤ یہاں سے، کیوں شامت آئی ہے؟ اچھا تو تم کیا کر لو گے؟ غصے میں قاسم آستین چڑھانے لگا۔ ابھی بھیجتا ہوں، حمید دروازے کی طرف مڑا۔ کس 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 کو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، حمید نے اس کی طرف مڑے بغیر کہا۔ میں تو نہیں جانتا، یہ بھی کہہ دوں گا کہ اب تو وہ تمہیں جانتا تک نہیں۔ کیوں گھپلا کر رہے ہو؟ قاسم تھوک نکل کر بولا۔ مسٹر ولی جاہ کی شکل دیکھے بغیر میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، سمجھے؟ وہ کہتا ہوا قاسم کی طرف مڑا۔ دیکھ لینا، آہستہ بولو۔ چلو منظور، آہستہ ہی بولوں گا، بیٹھ جاؤ، قاسم اسے صوفے کی طرف گھسیٹتا ہوا بولا۔ دونوں قریب قریب بیٹھ گئے اور قاسم کچھ کہنے کے لیے طرح طرح کے منہ بناتا رہا، پھر بولا، ابے ہاں، ہے تو بے وقوفی ہی، لیکن میں نے کہا دیکھوں تو کیا چکر ہے؟ کوئی بھی چکر ہو، حمید نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ابے ہاں، قاسم آہستہ سے رازدارانہ لہجے میں بولا، سالہ کہتا ہے خواب دکھا سکتا ہوں۔ اچھا، میں نے اس سے ایک خواب دیکھنے کو کہا، بس ہے ایک خواب، اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، ایک بات تھوڑا سا دیکھا تھا، بہت باقی رہ گیا تھا۔ ہوں، حمید نے طویل سانس لے کر ہونٹ بھینچ لیے اور قاسم کہتا رہا، وہ کہتا ہے تم سونے کے لیے لیٹ جانا، میں تمہیں وہی خواب پھر سے دکھاؤں گا، پورا خواب، بالکل پورا۔ ابے مجھے ان کی زیارت بھی کرا دو، حمید نے کہا۔ قاسم کسی قدر پس و پیش کے بعد اسے اس کمرے میں لایا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ یہ میرے حمید بھائی ہیں، قاسم نے جھیپے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا، ولی جاہ کے لہجے میں لاپرواہی تھی، آپ کی تعریف؟ حمید نے پوچھا۔ میں ولی جاہ ہوں، اس نے پروکار لہجے میں کہا، اور یہ میری سیکرٹری عالیہ نریمان، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ حمید نے سیکرٹری کی طرف مسافت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر قبول کیا گیا تھا اور ولی جاہ قاسم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب جلدی کیجئے، اس نے کہا۔ جی ہاں، قاسم بولا۔ آپ خواب دکھاتے ہیں؟ حمید نے اسے پوچھا۔ جی ہاں، پرسکون لہجے میں جواب دیا گیا۔ اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں آپ؟ عمل تنویم۔ اچھا، لیکن یہ تو کسی خاص قسم کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ جس وقت میں انہیں ٹرانس میں لا رہا ہوں گا، جو کچھ سوچیں گے وہی خواب میں بھی دیکھیں گے۔ تو کیا مجھے ہی سوچنا بھی پڑے گا؟ قاسم نے پوچھا۔ یقیناً جناب، بھلا میں کیا جانوں کہ آپ کس قسم کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں۔ قاسم نے سیکرٹری کی طرف دیکھا لیکن وہ دوسری طرف دیکھ رہی تھی، لہٰذا پھر وہ ولی جا ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا اب آپ آرام سے بستر پر لیٹ جائیے، اور انہیں کیوں بلوایا ہے؟ قاسم نے شرمیلے انداز میں سیکرٹری کی طرف اشارہ کیا، آپ بھول رہے ہیں جناب، آپ ہی نے اس پر اصرار کیا تھا، ورنہ ان کی موجودگی ضروری نہیں تھی، ولی جاہ نے خشک لہجے میں کہا۔ لیکن میری موجودگی یہاں ہر حال میں ضروری ہوگی، حمید بولا۔ کیوں نہیں کیوں نہیں، قاسم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا اچھا بس لیٹ جاؤ، حمید نے قاسم کا بازو پکڑ کر بستر کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ دفتن قاسم کچھ طرح سیما سا نظر آنے لگا، بس ذہنی رو ہی تو ہے، بہک گئی ہوگی، اور پھر قاسم کی ذہنی رو۔ اس نے بڑی بے بسی سے کہا، حمید بھائی تم میرے پاس ہی موجود رہنا، ہاں ہاں تم فکر نہ کرو۔ قاسم لیٹ گیا اور ولی جاہ بولا، اب آپ وہی سوچنا شروع کر دیجئے جو کچھ خواب میں دیکھنا چاہتے ہوں۔ تمہیں تو نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، قاسم نے کھسیانی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ جی نہیں بھلا مجھے کیوں کر معلوم ہوگا، بس تو پھر ٹھیک ہے۔ ولی جاہ نے کرسی آگے کھسکائی اور مسحری کے قریب اس طرح بیٹھ گیا کہ بآسانی قاسم کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں سوچ رہا ہوں، قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو نیند آ رہی ہے؟ ولی جاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، آپ گہری نیند سو جائیں گے اور اپنا سوچا ہوا خواب دیکھیں گے۔ قاسم ننداسی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ولی جا کہہ رہا تھا، خواب کی تکمیل کے بعد آپ خود بخود جاگیں گے، آپ سو رہے ہیں۔ قاسم کی آنکھیں بند ہو گئی اور ولی جا کہتا رہا، نیند گہری ہوتی جا رہی ہے، گہری اور گہری۔ پھر وہ اس کے بستر کے پاس سے ہٹ آیا اور حمید کو دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی سیکرٹری کو ساتھ آنے کو کہا۔ وہ تینوں نشست کے کمرے میں آ بیٹھے۔ آپ تو بڑے باکمال آدمی ہیں جناب، حمید بولا۔ سیکرٹری عالیہ نریمان اسے اچھی لگی تھی۔ ولی جا کچھ نہ بولا، اس کی چمکیلی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آدمی بے وقوف معلوم ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد بڑبڑ آیا، دولت مند بھی ہے، اس سے کام نکل سکتا ہے۔ جی، حمید چونک کر اسے گھورنے لگا، وہ بھی اب حمید کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا؟ اس سے کون سا کام نکل سکتا ہے آپ کا؟ وہ میری مدد کر سکتا ہے، اگر چاہے گا تو بزنس میں بھی حصہ دے دوں گا۔ بزنس؟ کس قسم کا بزنس؟ میرا اپنا بزنس، یہی جو کر رہا ہوں۔ کیا اس نے معاوضہ ادا کر دیا؟ عالیہ نریمان نے انگریزی میں پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، میں نے اس سے 250 کہے تھے، جتنا اس کا جی چاہے گا دے دے گا، میں اس سے بحث نہیں کروں گا۔ 250؟ ایک خواب دکھانے کے حمید نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، کیوں، کیا یہ زیادہ ہے؟ عقل کے ناخن لیجئے جناب، کون ایک ماہ کی تنخواہ ایک خواب کے عوض آپ کے حوالے کر دے گا؟ 250 والے جاگتے ہی میں خواب دیکھ لیتے ہیں، انہیں اس کی ضرورت نہیں، اور پھر میرے کام بڑی وسعت رکھتا ہے، میں گمشدہ چیزیں تلاش کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہوں۔ وہ کیسے جناب؟ بس اوقات کوئی بہت ہی قیمتی چیز کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں، آپ کو خواب کے ذریعے یاد دلایا جا سکتا ہے کہ وہ چیز کہاں رکھی تھی۔ ہاں یہ ہوئی کسی قدر کام کی بات، بہت وسعت ہے میرے طریق کار میں، لیکن افسوس یہاں ہر کام کے ماہر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، اور میں ایک فٹ پاتی حکیم کی طرح جگہ جگہ مجمع لگاتا ہوں پھرتا ہوں، اس کے باوجود بھی ایک سیکرٹری کے بغیر کام نہیں چلتا۔ او تو کیا میں بھوکوں مرتا ہوں؟ اور برا سا منہ بنا کر بولا، اس عالم میں بھی 7-8 ہزار روپے ماہوار سے کم نہیں کماتا۔ دفتن دوسرے کمرے سے قاسم کی چیخیں سنائی دیں، ارے ارے باپ رے، ارے میں نہیں ہوں، ہائے ہائے مار ڈالا، ارے بچاؤ بچاؤ، اللہ قسم معاف کر دو، ہائے ارے، سرخ دھواں۔ پھر وہ تینوں ہی اس کمرے میں گھس پڑے تھے جہاں قاسم سویا تھا۔ سو تو وہ اب بھی رہا تھا، لیکن بیٹھے بیٹھے چیخ بھی رہا تھا، اور اس کے ہاتھ اس طرح خلا میں ناچ رہے تھے جیسے چوٹیں بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حمید نے آگے بڑھنا چاہا لیکن ولی جاہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ٹھہریے، وہ آہستہ سے بولا، خود ہی بیدار ہونے دیجئے ورنہ ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ دفتن قاسم اسی حالت میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ پہلے تو بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھتا رہا، پھر آنکھیں ملنے لگا اور اب جو آنکھیں کھولی تو ولی جاہ پر جھپٹ ہی پڑا، ارے ارے ولی جاہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا اور حمید نے دونوں کے درمیان آتے ہوئے کہا، یہ کیا بدحواسی ہے، ہوش میں آؤ۔ نہیں معاف کروں گا، میرے ساتھ 420 ہوئی ہے، ہٹ جاؤ سامنے سے۔ تمہارے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، سوتے سوتے گلگپاڑا مچانے لگے۔ میں کہتا ہوں یہ 420 ہے جناب، جناب ولی جاہ کی آواز سنائی دی۔ خاموش رہو، تم جھوٹے ہو، آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ اب ولی جاہ بھی آگے بڑھتا ہوا چیخا اور سیکرٹری اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگی۔ ہاں ہاں تم نے میرے ساتھ 420 کی ہے، میں نے کب کہا تھا کہ نوشابہ کے باپ کو بھی دکھا دو۔ کیا حمید کا منہ کھل گیا، ہاں ہاں اس سالے نے مجھے گنڈوں سے گھروا لیا تھا۔ تم کیا بک رہے ہو، حمید اس کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ امے ہاں، بس میں اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کا باپ آ گیا اور سالے نے دھوکے سے گھیر لیا۔ آلیا ہنس پڑی، حمید بھی مسکرایا تھا لیکن ولی جاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ دفتن وہ دھاڑا، آپ نے سونے سے پہلے اس کے بارے میں کیوں سوچا تھا؟ ہاں سوچا تو تھا، پھر مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں؟ وہ پہلے ہی کیسے انداز میں چیخا، یہ نوشابہ کون ہے؟ حمید نے قاسم کے شانے پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ ہے تم نہیں جانتے، قاسم نے ولی جاہ کی طرف سے توجہ ہٹائے بغیر کہا۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گیا تھا، پھر وہ سر تھامے ہوئے بستر پر جا بیٹھا۔ وہ تینوں ہی اب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاسم بستر سے اٹھا اور ہینگر پر لٹکے ہوئے کوٹ کی جیب سے پرس نکال کر ان کی طرف آیا۔ یہ لو 250 روپے پچھلے خواب کے، اور یہ 250 پیش کی دوسرے خواب کے، اب کے نپٹ لوں گا سالوں سے۔ چلو پھر سلاؤ، دھوکے سے مار لیا تھا حرامیوں نے، اب دیکھوں گا۔ دماغ خراب ہوا ہے، حمید نے آنکھیں نکالی۔ میں سچ کہتا ہوں، کسی کی بھی نہیں سنوں گا، آخر سالوں نے سمجھا کیا ہے؟ میں کوئی دبلا پڑتا ہوں کسی سے؟ قاسم قاسم ہوش میں آؤ، حمید نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر اس معاملے میں دخل دیا، قاسم اسے خونخوار آنکھوں سے گورتا ہوا بولا۔ تیور بڑے خراب تھے، اس کی یہ حالت حمید کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب کسی کی نہیں سنے گا، جو ٹھانی ہے کر گزرے گا۔ دفتن ولی جاہ نے حمید کے شانے پر تھپکی دی اور وہ اس کی طرف مڑا۔ ولی جاہ اسے الگ لے جا کر آہستہ سے بولا، واقعی آپ خاموش ہی رہیے، جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے۔ میں انہیں دوبارہ ٹرانس میں لاؤں گا، اگر ان کی یہ خواہش نہ پوری ہوئی تو ہو سکتا ہے پاگل ہی ہو جائیں۔ بہت بہتر، حمید گرایا، 500 تو آپ کی جیب میں پہنچ چکے ہیں۔ جہالت کی باتیں نہ کرو، ولی جاہ نے کہا۔ دونوں کی نظریں ملی اور حمید کے سارے جسم میں جھنا کسا ہوا اور اسے اپنی توانائی زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ چپ چاپ ایک طرف ہٹ گیا۔ ولی جا آہستہ آہستہ قاسم کے بستر کی طرف بڑھتا رہا اور کچھ دیر بعد ایک بار پھر وہ اسے ٹرانس میں لانے کی کوشش کرتا نظر آیا۔ قاسم چپ چاپ لیٹا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے لیکن اس پر نیند تاری نہ ہوئی۔ آخر ولی جاہ نے جھنجھلا کر کہا، اب ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے، صرف یہ سوچئے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے۔ قاسم نے سر کو جنبش دی اور خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں پھر نیند کے غبار سے دھندلانے لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ دوبارہ سو گیا اور وہ تینوں پھر نشست کے کمرے میں آ گئے۔ کیا آپ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ حمید نے ولی جاہ سے پوچھا۔ اگر آپ کا تعلق اس محکمے سے ہے ہو تو آپ کو 10 خواب مفت دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ولی جاہ مسکرا کر بولا، شکریہ، میں عملی آدمی ہوں، خواب نہیں دیکھتا۔ عملی آدمیوں کی تھکن بھی خواب ہی اتارتے ہیں، پھر بھی آپ کا یہ بزنس پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ولی جاہ حمید کی سنی انسنی کر کے اپنی سیکرٹری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اب جا سکتی ہو۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ حمید نے مناسب نہ سمجھا کہ قاسم کو اس حال میں چھوڑ کر اس کے پیچھے جائے، ورنہ وہ ایسی چیز نہیں تھی کہ حمید کچھ دور تک اس کا تعاقب نہ کرتا۔ ہاں تو مسٹر ولی جاہ، وہ پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا، آپ اس سے پہلے کہاں پائے جاتے تھے؟ کیا آپ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قبل اس کے حمید کوئی جواب دیتا، عالیہ نریمان بوکھلائی ہوئی دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی، بری طرح ہانپ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے بہت تیز دوڑتی ہوئی آئی ہو۔ کیا بات ہے، ولی جا اچھل کر کھڑا ہو گیا، سرخ دھواں، وہ بدستور ہانپتی ہوئی بولی، کہاں؟ مشرق کی طرف۔ ولی جا دروازے کی طرف جھپٹا، لیکن عالیہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ حمید اسے بغور دیکھے جا رہا تھا اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ دفتن وہ دروازے کی طرف مڑی، ٹھہرو، حمید ہاتھ اٹھا کر بولا، کیا؟ وہ اس انداز میں پلٹی تھی جیسے اسے کچا ہی کھا جائے گی۔ تم نہیں جا سکتی۔ کیا مطلب؟ جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا تم یہیں رکو گی؟ ضروری نہیں ہے، اگر بیدار ہونے کے بعد وہ ہوش میں نہ رہا تو کچھ بھی ہو مجھ پر اس کی ذمہ داری نہ ہوگی۔ تمہارا باس کہاں گیا؟ میں نہیں جانتی، میری طرف دیکھو، میں بہت برا آدمی ہوں، دنیا میں بے شمار برے آدمی ہوں گے، پھر مجھے کیا؟ کیا مسٹر ولی جا واپس آئیں گے؟ مرضی کے مالک ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپس آئیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیو یارک فلائی کر جائیں۔ کیا مطلب؟ نیو یارک کا مطلب نیو یارک ہی ہو سکتا ہے، واشنگٹن نہیں۔ زندہ دل معلوم ہوتی ہو، حمید مسکرایا، لیکن اگر وہ سچ مچ نیو یارک فلائی کر گئے تو میرے لیے بے روزگاری کا مسئلہ مصیبت بن جائے گا۔ کیا سچ مچ نیو یارک؟ یقین کیجئے وہاں ان کا بزنس بہت چمکے گا، کرائے میں صرف 400 کی کمی تھی، اس وقت 100 سے زیادہ مل گئے ہیں، اور تم بے روزگار ہو گئی۔ اس نے مغموم انداز میں سر کو جنبش دی، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ مقدرات جناب، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، لیکن یہ سرخ دھواں کیا چیز تھی؟ سرخ دھواں؟ عالیہ نریمان نے ٹھنڈی سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، حمید نے کچھ دیر بعد کہا۔ کیا جواب دوں؟ میں سرخ دھواں کی بجائے سرخ بھیڑیا بھی کہہ سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ اس لیے تھا کہ مسٹر ولی جا اچانک اٹھیں اور یہاں سے چل دیں۔ اوہ، تو یہ فراڈ؟ پلیز، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، اسے آپ فراڈ نہیں کہہ سکتے، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں آپ لوگ۔ حمید کی کنپٹیاں گرم ہو گئیں۔ اوہو، اگر اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بھاگ نکلے تو اسے فراڈ کیوں کر کہیں گے؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس بار وہ ساتھ پتہ نہیں اپنے خوابوں میں کیا چیز شامل کر لیں اور آنکھ کھلتے ہی دوڑ پڑیں ہپناٹسٹ پر۔ آپ خود سوچئے۔ اوہ، پچھلی بار ایسا ہی ایک واقعہ ہو چکا ہے، مسٹر ولی جا نے کافی بلندی سے کود کر اپنی جان بچائی تھی۔ آپ بیٹھ جائیے، کھڑی کیوں ہیں؟ شکریہ، وہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ مسٹر ولی جا کا پیشہ حقیقتاً بہت خطرناک ہے، کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں، حمید نے بیڈ روم کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے اسے اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ عالیہ نریمان ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ دفتن بیڈ روم سے ہلکی ہلکی گراہٹ کی آواز آنے لگی تھی۔ حمید اٹھ کر دروازے کی طرف جھپٹا۔ قاسم بستر پر چت پڑا تھا اور گراہٹ کی آوازیں اس کے حلق سے نکل رہی تھیں۔ عالیہ بھی حمید کے پاس آ کھڑی ہوئی اور آہستہ سے بولی، کیا آپ مجھے بچا لیں گے؟ میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے وہ پھر اپنی توقعات کے خلاف کچھ دیکھ کر بھڑک اٹھیں۔ آپ سے کیا سروکار؟ میں بہرحال مسٹر ولی جا سے متعلق ہوں۔ ارے نہیں، عورتوں کے معاملے میں وہ بہت فراخ دل واقعہ ہوا ہے، ویسے یہ ممکن ہے کہ اب آپ کے بارے میں کوئی خواب دیکھنے پر اصرار کر بیٹھے۔ دفتن قاسم چیخ مار کر اچھلا اور پھر دوبارہ اس طرح بستر پر ڈھیر ہو گیا جیسے کسی نے اس پر حملہ کر کے گرا دیا ہو، لیکن اس بار اس کی آنکھیں کھلنے میں دیر نہیں لگی تھی، پھر گھپلا ہو گیا، وہ آہستہ سے بولا۔ عالیہ اور حمید بستر کے قریب آ گئے تھے۔ اب کیا ہوا؟ حمید نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ قاسم اٹھ بیٹھا اور کھسیانی ہنسی کے ساتھ بولا، سالہ، اپنا مقدر ہی خراب ہے۔ کیا ہوا جناب؟ عالیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں کچھ نہیں، وہ کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کیا بات ہے۔ اس بار میں نے نقاب پوش بن کر سالوں پر حملہ کیا تھا، بڑے زور کی لڑائی ہوئی، ایسی تلوار چلائی ہے میں نے کہ بس مزہ آ گیا۔ لیکن کیا حمید دھاڑا، ہمیں تو مجھ پر کھیوں آنکھیں نکالتے ہو، میں نے ہرگز نہیں سوچا کہ آخر میں نوشابہ ہی میرے سر پر لٹ رسید کر دے۔ یہ جملہ مکمل کرتے ہی اچانک قاسم کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ بہت زور سے دھاڑا۔ کہاں گیا وہ خوابوں کا بیوپاری؟ پوری بات بتاؤ، حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے ہرگز نہیں سوچا تھا، بالکل نہیں سوچا تھا۔ کیا نہیں سوچا تھا؟ میں نکاب پوش بن کر نوشابہ کے باپ اور اس کے گنڈوں سے جنگ کر رہا تھا. اچانک نوشابہ نے پیچھے سے میرے سر پر لٹھ مار دیا. پلیز اچھا اب میری بات سنیے, عالیہ بولی. جی آپ کی بات ضرور سنوں گا. قاسم کا موڈ جتنی تیزی سے خراب ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے سدھر بھی گیا. دانت نکلے پڑ رہے تھے. یہ نوشابہ کون ہے؟ جی جی میری ایک گرل فرینڈ. اس کے باپ سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ تعلقات ہی نہیں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلوان ہیں, دودھ کا کاروبار کرتے ہیں. نوشابہ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ ساتویں کلاس تک پڑھی ہوئی ہے. کیا اس نے کبھی آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کے سر پر لٹھ رسید کر دے گی؟ اجی ہی وہ کہا ہی کرتی ہے. جب مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا ہوں چنچنا کر یہی تو کہتی ہے. حمید دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا. بس تو پھر جناب, جب بھی آپ سونے سے قبل اس کے بارے میں سوچتے اس کا لٹھ آپ کے خواب میں ضرور شامل ہو سکتا تھا, لیکن یہ کیسی گرل فرینڈ ہے جو محض مسکرا کر دیکھنے سے لٹھ مار دینے کی دھمکی دیتی ہے؟ قاسم کچھ نہ بولا. اب حمید اسے گھور رہا تھا. کیا بات ہے؟ قاسم نے جھیپے ہوئے لہجے میں پوچھا. اب سچ مچ تمہاری شامت آ گئی ہے؟ کیوں؟ قاسم کو پھر غصہ آ گیا. جوتے کھانے کے خواب تو میں ہی دکھا سکتا تھا, تم نے ناحق 500 برباد کیے. اے جبان سنبھال کے, قاسم اٹھ کھڑا ہوا. میرا مطلب نہیں سمجھے؟ میں کچھ نہیں سمجھنا چاہتا, چلے جاؤ یہاں سے. چلیے اٹھیے, حمید نے اٹھتے ہوئے عالیہ سے کہا. نہیں یہ نہیں جائیں گی, دماغ خراب ہوا ہے. جناب میں یہاں رک کر کیا کروں گی؟ عالیہ بولی. میں ایک خواب اور دیکھنا چاہتا ہوں. میں تو نہیں دکھاتی خواب. مسٹر ولی جاہ تشریف لے گئے. انہیں بلا لائیے. عالیہ نے بے بسی سے حمید کی طرف دیکھا. وہ نیو یارک تشریف لے گئے اور جانے سے پہلے مجھے ان کا اسسٹنٹ بنا گئے ہیں. حمید نے عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا. میں کہتا ہوں چلے جاؤ یہاں سے. جا تو رہے ہیں صرف تم, قاسم آنکھیں نکال کر بولا. دفتن وہ تینوں ہی چونک کر دروازے کی طرف مڑے. ایک اجنبی کھڑا انہیں گھور رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا اور ریوالور کا رخ عالیہ نریمان کی طرف تھا. ولی جاہ کہاں ہے؟ اس نے کڑک کر پوچھا. زبان انگریزی استعمال کی تھی اور وہ غیر ملکی ہی معلوم ہوتا تھا. میں نہیں جانتی, عالیہ نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا. تم سب ہاتھ اٹھاؤ, اجنبی نے ان دونوں کو بھی للکارا اور ان کے ہاتھ اٹھ گئے. عالیہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تھے. تم تنہا تو نہیں ہو سکتی, اجنبی زہریلے لہجے میں بولا. مجھے جو کہنا تھا کہہ چکے. یہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے گاہک. کیوں؟ وہ قاسم اور حمید کی طرف دیکھ کر گرایا. یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, حمید بولا. کیا ولی جاہ یہاں نہیں ہے؟ نہیں, کچھ دیر پہلے یہی تھا. وہ الٹے پاؤں کمرے سے نکل گیا. اسی طرح کے ریوالور کا رخ انہی کی طرف رہا. پھر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا, اگر 5 منٹ سے پہلے کسی نے بھی باہر نکلنے کی کوشش کی تو زندگی سے ہاتھ دھوئے گا. دروازہ بند ہو گیا اور وہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہے. جھگڑا بڑھ گیا. قاسم کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہ ہو. بس پلکیں جھپکائے بغیر سامنے والی دیوار کو گھورے جا رہا تھا. دفتن حمید نے محسوس کیا کہ عالیہ بھی وہاں سے جلد از جلد نکل بھاگنے کی فکر میں ہے. حمید نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ بغلیں جھانکنے لگی. اب کیا خیال ہے؟ حمید نے اسے مخاطب کیا. میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. اگر وہ باہر سے دروازہ بلٹ نہ کر گیا ہو تو ضرور جاؤ, حمید بولا. اور پھر اس نے قاسم کی آواز سنی. اب آخری تمنا ہے, قاسم کا لہجہ دردناک تھا. وہ بھی بیان کر دو حمید, اس کے علاوہ اور کیا کہتا؟ میں ایسی جگہ چلا جانا چاہتا ہوں جہاں تمہاری شکل نہ دکھائی دے. قاسم حلق پھاڑ کر دھاڑا. میرا قصور پیارے بھائی, حمید نے نرم لہجے میں کہا. تم کیوں آئے تھے یہاں؟ تمہاری خیریت دریافت کرنے. میری خیریت کی؟ قاسم نے بےتکان جملہ پورا کر دیا تھا یہ سوچے بغیر کہ ایک لڑکی بھی وہاں موجود ہے اور ہر قسم کی اردو سمجھ سکتی ہے. شیطان بہرا ہو گیا ہوگا اس وقت, حمید نے ٹھنڈی سانس لی. میں جاؤں گی, عالیہ چیخ کر بولی. آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی, قاسم ہلکایا. میں دراصل غصے میں تھا, معافی چاہتا ہوں. آپ اس آدمی کو نہیں جانتی, جہاں یہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے پستول چلتے ہیں، بندوقیں چلتی ہیں، اب تو خدا مجھے بھی غارت کر دے اور اس کو بھی غارت کر دے، میں کچھ نہیں جانتی، اس نے کہا اور دروازے پر ٹوٹ پڑی، لیکن وہ حقیقتاً باہر سے بلٹ تھا۔ حمید قاسم کو آنکھ مار کر مسکرایا، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا اگر اب مجھے آنکھ ماری۔ دوتن عالیہ ان کی طرف مڑ کر سخت لہجے میں بولی، اگر دروازہ نہ کھلا تو میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ اللہ قسم ایسا نہ کیجئے گا، قاسم نے ہانپتے ہوئے کہا، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ لوگ اتنے الو نہیں ہیں کہ تمہارے بارے میں کچھ سمجھیں گے، حمید ہنس کر بولا۔ کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں، حمید نے اسی کے لہجے کی نقل اتار دی۔ عالیہ پھر پلٹ کر دروازہ پیٹنے لگی تھی، بس اچانک حمید ہاتھ اٹھا کر گھرایا، اس کے لہجے میں یہ تبدیلی فوری طور پر عالیہ کے ہاتھ روک دینے کا باعث بنی تھی، لیکن اس نے قہر آلود نظروں سے حمید کی طرف دیکھا۔ کتنی دیر تک بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی رہو گی؟ کیا مطلب؟ تم ایک ٹھگ کی سیکرٹری ہو، کچھ اور لوگ بھی اس طرح اس ٹھگ کی تلاش میں ہیں کہ دوسروں سے پوچھ گچھ کرتے وقت ریوالور تک نکال لیتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ آدمی کون تھا، سلاحوں کے پیچھے پہنچ کر ہی تمہاری یادداشت کار آمد ثابت ہو سکے گی۔ ہمیں جا قاسم دخل دے بیٹھا، بڑے آئے سلاخوں ولاخوں والے، میری سیکرٹری ہیں۔ بکواس مت کرو، حمید سخت لہجے میں بولا۔ اچھا جی قاسم، ہوش میں رہو۔ نہیں، میں نے تو کنستر بھر پی رکھی ہے، بھلا ہوش میں کیسے رہوں گا؟ لیکن تم چلتے پھرتے نظر آؤ جاؤ، تمہاری بھی ہتھکڑیاں لگا دوں گا۔ لگا کر تو دیکھو، آپ کون ہیں جناب؟ عالیہ نے بکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ایک پولیس آفیسر۔ تم فکر نہ کرو، قاسم سر ہلا کر بولا، ہوگا پولیس آفیسر، میں سب دیکھ لوں گا۔ اگر آپ پولیس آفیسر ہیں، عالیہ نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں نامکمل جملہ ادا کیا اور مردسی چال کے ساتھ پھر کرسی پر آ بیٹھی۔ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قاسم بولا، میں تحفظ چاہتی ہوں، عالیہ نے ہکانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کس سے؟ انہی لوگوں سے جو اس کے خون کے پیاسے ہیں، شکاری کتوں کی طرح اس کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ولی جاہ کے خون کے پیاسے ہیں؟ ہاں، اگر وہ اسے پانے میں ناکامیاب ہوئے تو مجھے چلنی کر کے رکھ دیں گے، مر گئے چلنی کرنے والے، قاسم سر ہلا کر بولا۔ سالوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا، تبھی اس وقت سانپ سونگ گیا تھا، حمید نے اوپری ہونٹ بھینچ کر کہا اور بجھا ہوا پائپ سلگانے لگا۔ اب تو کوئی آ کر دیکھے، اس وقت میں اونگ رہا تھا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی مواقع پر اونگنے لگتے ہو۔ اونگنے لگتا ہوں تمہاری طرح، مر تو نہیں جاتا، مرو بھی کسی طرح کے جھگڑا ختم ہو۔ اب سالے کوسنے لگے، ذرا دیکھے مس عالیہ، یہ سالے پولیس آفیسر ہیں، لونڈیوں کی طرح کوستے ہیں۔ پلیز، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، میں بہت پریشان ہوں۔ بالکل فکر نہ کرو۔ کیسے فکر نہ کروں، اب کیا ہوگا؟ آپ آج سے میری سیکرٹری ہیں، قاسم لہک کر بولا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ لوگ اس کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن ان کے تیور اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے انہیں بھی الٹے سیدھے خواب دکھائے ہوں۔ میں کہتی تو ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کیا تم دونوں مستقل طور پر یہیں رہتے ہو؟ نہیں، تین دن گزرے، ہم ایران سے یہاں آئے ہیں، اور یہ لوگ ایران ہی سے تمہارے پیچھے لگے ہیں؟ نہیں، جرمنی سے، مغربی جرمنی سے۔ تمہاری قومیت کیا ہے؟ میں ایرانی ہوں، لیکن اپنے باس کے بارے میں آج تک نامعلوم کر سکی کہ وہ کہاں کا باشندہ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ تم کب سے اس کے ساتھ ہو؟ 3 سال سے۔ مغربی جرمنی میں تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہمارا بزنس وہاں بھی یہی تھا۔ اب پھر سرخ دھواں والی بات پر آ جاؤ۔ سرخ دھواں ہمارا کوڈ ورڈ ہے، ہم کسی بھی خطرے کی صورت میں یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب یہاں سے جانے کے لیے باہر نکلی تھی، مشرق کی طرف مجھے انہی لوگوں میں سے ایک دکھائی دیا تھا۔ میں نے واپس آ کر کوڈ ورڈ میں مسٹر ولی جاہ کو اطلاع دی اور وہ نکل گئے۔ لیکن اب میرا کیا ہوگا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر سسکیاں لینے لگے۔ قاسم حمید کو قہر آلود نظروں سے گھورے جا رہا تھا، انداز سے ایسا لگتا تھا جیسے اس نے یہ ساری گفتگو سنی ہی نہ ہو، اور سنی بھی ہو تو اسے ذرا برابر بھی اہمیت دینے پر تیار نہ ہو۔ اچانک وہ حمید کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ دروازہ باہر سے بولٹ کر دیا گیا ہے، حمید نے عذر پیش کیا۔ دو تین ٹکروں میں توڑ دوں گا، تم فکر نہ کرو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کوئی خطرناک معاملہ ہے، تم یہاں نہ آتے تو بالکل خطرناک نہ ہوتا۔ ہائے تم اتنے منحوس کیوں ہو؟ حمید کچھ نہ بولا۔ اب وہ پھر عالیہ نریمان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو پہلے ہی کی طرح روئے جا رہی تھی۔ دفعتاً پھر کسی نے باہر سے دروازے کا بلٹ سرکایا، لیکن قبل اس کے کہ وہ دروازہ کھلتا، حمید ایک ہی جست میں ایسی جگہ پہنچ گیا کہ باہر سے آنے والے کی نظر اس پر نہ پڑ سکتی۔ دروازہ کھلا اور وہ اس کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس بار دو آدمی اندر داخل ہوئے تھے، جن میں سے ایک وہی تھا جو انہیں بند کر گیا تھا۔ اب بھی اس کا ہاتھ خالی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ حمید کو ڈھونڈنے کے لیے مڑا، حمید نے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا۔ حملہ غیر متوقع تھا، اس لیے ریوالور دور جا گرا، اور ریوالور والا ریوالور کے پیچھے جانے کی بجائے حمید سے لپٹ پڑا۔ البتہ اس کا ساتھی ریوالور کی طرف جھپٹا تھا۔ اس کی راہ قاسم نے اس طرح کھوٹی کے اس کی پنڈلی پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ پنڈلی کی ہڈی کی چوٹ یوں بھی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جائکا وہ کسی ارنے بھیسے کی لات سے پہنچی ہو۔ وہ کرا کر منہ کے بل فرش پر گرا ہی تھا کہ قاسم اسے چھاپ بیٹھا۔ پھر جب ہرن پر ہاتھی سوار ہو جائے تو چوکڑیاں بھلانی ہی پڑتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر حمید نے اپنے حریف کو کمر پر لاد کر دے پٹکا۔ شاباش، قاسم نے نعرہ لگایا اور اس کا شکار اس کے نیچے چیخنے لگا، چھوڑ دو مجھے، میں مر جاؤں گا۔ اس کی زبان بھی انگریزی ہی تھی۔ حمید نے اپنے مغلوب کی گردن پر گھٹنا ٹیکتے ہوئے قاسم کو مخاطب کیا، دیکھنا کہیں سچ مچ نہ مر جائے، کوئی طوطا مینا ہے کہ زندہ رکھ کر پالوں گا سالے کو، نہیں ذرا ہوشیار رہ کر۔ حمید نے پھر اسے للکارا، خود اس کا حریف بھی کچھ کمزور نہیں تھا، ایک بار تو اس نے اسے بھی جھٹک ہی دیا تھا اور پھر جھپٹا تھا ریوالور کی طرف۔ لیکن حمید نے بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگ پکڑ لی تھی اور وہ پھر منہ کے بل فرش پر آ رہا تھا۔ قاسم، اسے باندھ لینے کی کوشش کرو، حمید نے دوبارہ اپنے حریف پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں عالیہ نریمان دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ٹھہرو، حمید نے اسے للکارا، لیکن اب وہ کمرے سے باہر تھی اور اس نے بھی دروازہ بند کر کے باہر سے بولٹ کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ قاسم کی پھنسی پھنسی سی آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں، تم فکر نہ کرو۔ نہیں نہیں، وہ چلی گئی، قاسم نے دردناک لہجے میں کہا۔ رومانٹک بننے کی ضرورت نہیں، تم نے اس وقت اس کے دشمن کو دبوچ رکھا ہے۔ حمید نے اسے ہوشیار کرنے کی کوشش کی، قاسم ہی تھا۔ ذہنی رو بہکتے کتنی دیر لگتی، اور ہوا بھی یہی، وہ اپنے مغلوب کو چھوڑ چھاڑ کر الگ ہٹ گیا، لیکن اس بیچارے کا اتنے ہی میں کچومر نکل گیا تھا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ پتہ نہیں اس رگڑے میں کہاں چوٹ آئی تھی۔ ٹھینگے پر ہے سب کچھ، قاسم بولا، جب وہی نہیں تو کائے کو جھک مرائیں۔ ہاں نہیں تو، حمید نے بوکھلائے لہجے میں کہا۔ ارے وہ ریوالور تو اٹھا لو، جہنم میں گیا ریوالور، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، قاسم نے برا سا منہ بنا کر کہا اور بستر پر جا بیٹھا۔ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے حریف نے نیچے اس کی ٹانگ بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی اور برابر اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح اسے الٹ دے۔ حمید نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اس کے ساتھی کو دیکھا جو آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا ریوالور کی طرف جا رہا تھا، اور قاسم اس طرح منہ پھلائے ہوئے بیٹھا تھا جیسے سارے زمانے سے روٹھ گیا ہو۔ قاسم، ریوالور، حمید پھر گھگھے آیا، لیکن قاسم کی کھوپڑی پر بدستور برف جمی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی نظروں میں اس معاملے کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہو، اور اس کا مغلوب اب بھی ریوالور سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شاید اس کی ٹانگوں میں ایسی چوٹیں آئی تھیں کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر اندرونی کرب کے آثار تھے، لیکن وہ کوہنیوں کے بل آہستہ آہستہ رینگے جا رہا تھا۔ قاسم، حمید جلاٹ میں چیہا۔ مر گیا قاسم، وہ دوسری طرف منہ پھیر کر زہریلے لہجے میں بولا۔ اچھا تو پھر اب مرے گا، حمید دانت پیس کر بولا۔ کیا؟ قاسم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شاید حمید کا لہجہ ناگوار گزرا تھا اور اس کے بعد ہی ایسا لگا جیسے وہ گہری نیند سے چونکا ہو. قریب تھا کہ فرش پر گھسیٹنے والے کا ہاتھ ریوالور تک پہنچ جاتا. قاسم نے جھپٹ کر اس کی ایک ٹانگ پکڑی اور مخالف سمت میں دور تک گھسیٹتا لیتا چلا گیا اور پھر پہلے ہی کی طرح بستر پر آ بیٹھا. ریوالور حمید نے یاد دہانی کرائی, کوئی ضرورت نہیں. قاسم شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا جی آپ کتنی دیر میں ریوالور تک پہنچتے ہیں. میں کہتا ہوں ریوالور اٹھا لو, جب تک تم اسے دھمکی نہیں دو گے یہ میری ٹانگ نہیں چھوڑے گا. ہاں ہاں ٹانگ پکڑ رکھی ہے, قاسم نے کہکہ لگایا. اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں. ایسا لگتا تھا جیسے پچھلی ساری باتیں یکسر بھلا دی ہوں. قاسم حمید کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. آج ہی تو پھنسے ہو بیٹا, ہا ہا. قاسم نے پہلے سے بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا اور پھر اس آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا جسے گھسیٹ کر دروازے کے قریب چھوڑ آیا تھا. وہ بے بسی سے قاسم ہی کی طرف دیکھے جا رہا تھا. آؤ آؤ, ہاں ہاں اٹھا لو ریوالور, قاسم اسے چڑھاتا ہوا بولا. حمید نے سوچا کہ اب اسے اپنا دماغ ہی ٹھنڈا کرنا چاہیے, یہ تو ہاتھ سے گیا. اس نے پھر جدوجہد شروع کر دی لیکن شاید اس کا حریف بھانپ گیا تھا کہ اگر ٹانگ اس کی گرفت سے نکل گئی تو خود اس کا حشر اچھا نہیں ہوگا. دفتن پھر دروازے کا بیرونی بولٹ کھڑکا, پھر دروازہ بھی کھلا اور اس ہٹ کا چوکیدار بکھلا ہوئے انداز میں اندر گھس آیا. اس کے بعد اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کمرے کے منظر نے اس سے اور زیادہ بوکھلا دیا ہو. کیا بات ہے, قاسم نے پرسکون لہجے میں اس سے پوچھا. خوچے صاحب, بیگم صاحب, وہ اٹک اٹک کر بولا. ہائے کدھر کہاں, قاسم بستر سے اٹھ گیا. ادھر جھولے پر تھا, ادھر آتا پھر رہا ہے. ابے تو پھر کھڑا جھاگ کیوں مار رہا ہے, باہر سے تالا ڈال کر ادھر ادھر نکل جا. مگر صاحب یہ کیا ہوتا, چوکیدار نے کمرے کے موجودہ حالات کی طرف اشارہ کیا. او یہ ہا ہا کچھ نہیں, ہم لوگ مسخری کرتا پڑا ہے, تم باہر تالا مارو اور لمبے پڑو جھٹ پٹ. ابے کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے, قاسم یہ کیا کر رہے ہو تم, حمید پھنسی پھنسی سی آواز میں بولا. سب ٹھیک ہے, قاسم نے پورا اطمینان انداز میں سر کو جنبش دی اور پھر بستر پر جا بیٹھا. چوکیدار جا چکا تھا. حمید کا دل چاہا کہ اپنے حریف کا گلا گھونٹ کر قصہ ہی ختم کر دے, لیکن وہ بہرحال ایک ذمہ دار آفیسر تھا اور حریف بھی شاید اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنی ٹانگ چھوڑا لینے کے لیے اس حد تک نہیں جا سکتا کہ اس کی گردن ہی دبا دے, ورنہ یہ تو بہت آسان تھا کہ حمید کے دونوں ہاتھ آزاد تھے. حریف یقیناً کوئی اناڑی نہیں تھا, ورنہ اب تک اس کی ناک تو حمید کی گرفت میں آ ہی گئی ہوتی. حمید کئی بار کوشش کر چکا تھا کہ ناک پر دباؤ ڈال کر اس کے اوسان پر حملہ آور ہو سکے. ابے او دفتن, قاسم نے پھر اس آدمی کو للکارا جو دروازے کے قریب اوندھا پڑا, کبھی آنکھیں کھولتا تھا اور کبھی بند کر لیتا تھا. بس دم نکل گیا, قاسم اسے کہہ رہا تھا, اتنے ہی میں چٹنی بن گئی. میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا اور وہ کرنل صاحب کے دمچے اپنی ٹانگ تک نہیں چھڑا سکتے. بکے جاؤ تمہیں دیکھوں گا, حمید بنا کر بولا. میں تم سے انتقام لے رہا ہوں. کس بات کا, وہ سالہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا, میری سیکرٹری ہو جاتی. تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ ہاں دماغ ہی تو چل گیا ہے, تم تینوں کو باندھ کر تھانے لے جاؤں گا. کیا مطلب, بس دیکھ لینا, قاسم کہتا ہوا بستر سے اٹھ گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ریوالور کے پاس پہنچا, جھک کر اسے اٹھایا اور ان دونوں کی طرف مڑتا ہوا گرجا, الگ ہٹ جاؤ تم دونوں ورنہ دونوں کو گولی مار دوں گا. اور جب اس نے دیکھا کہ ان دونوں کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر حمید کے حریف کے پہلو پر ایک لات رسید کر دی. وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں کر رہا اور ساتھ ہی حمید نے اپنی ٹانگ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی محسوس کی. پھر وہ بڑی پھرتی سے اچھل کر الگ ہٹ گیا تھا, لیکن جیسے ہی دوبارہ اس کی طرف بڑھنا چاہا تھا قاسم کی آواز کمرے میں گونجی تھی, نہیں تم بھی اپنے ہاتھ اٹھاؤ. کیا بکواس ہے, حمید جھلا کر اس کی طرف مڑا. بکواس نہیں قاسم, قاسم آنکھیں نکال کر بولا, اب میں اس سے کہوں گا کہ تمہارے گلے سے ٹائی کھول کر تمہارے ہاتھ پشت پر باندھ دے. آج میں تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کروں گا جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو. آخر کیوں, ابے تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ بالکل ہوش میں ہوں, یہی ہوگا. پھر اس کے بعد ریوالور تو ڈالوں گا جیب میں اور اس کے ہاتھ پیر خود باندھوں گا اور پھر اس نے سچ مچ اس آدمی کو انگریزی میں مخاطب کر کے حمید کے ہاتھ باندھنے کو کہا اور حمید سے بولا ہلنا نہیں اپنی جگہ سے ورنہ فائر کر دوں گا. ارے بیگ چھوڑ گئی ہے اپنا. حمید یک بیک خوش ہو کر دوسری طرف مڑا. کہاں قاسم بھی غیر ارادی طور پر ادھر ہی مڑا تھا کہ حمید ایک ہی جس میں اس کے ہاتھ ریوالور جپٹتا ہوا دوسری طرف نکل گیا. اس کا حریف جہاں تھا وہیں رکا رہا. اب بتاؤ, حمید قاسم کو گھورتا ہوا گرایا, ہی میں تو مزاق کر رہا تھا. چلو جلدی سے اس کی ٹائی کھول کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دو. قاسم اس کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کا چوکیدار پھر اندر گھس آیا. صاحب, وہ ہانپتا ہوا بولا, پولیس زبردستی تالا کھلوا دیا صاحب, وہ اندر آ رہے ہیں. داؤں پیچ. اور پھر سچ مچ چند لمحوں کے بعد ایک سفید فارم آدمی دو پولیس آفیسروں کے ساتھ بیڈ روم میں گھس آیا تھا. لیکن حمید نے اپنی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ کی. ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ قاسم کو پہلے ہی کی طرح حکم دیے جا رہا تھا, ریوالور زمین پہ ڈال دو. دونوں آفیسروں نے بیک وقت ریوالور نکالتے ہوئے کہا. یہ دونوں سب انسپیکٹر ایگل بیچ کے اسٹیشن ہی سے تعلق رکھتے تھے. ان کے ساتھ آنے والا غیر ملکی زخمی آدمی کو فرش سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا. پہلی بار زخمی کی آواز آئی. یہ گالیوں کا وہ طوفان تھا جو حمید اور قاسم کے لیے اس کی زبان سے امڑ پڑا تھا. ریوالور گرا دو, ایک انسپیکٹر پھر گرایا. اپنا ریوالور سنبھالو, حمید نے اپنے حریف کی طرف ریوالور بڑھاتے ہوئے کہا. یہ میرا نہیں ہے, اس کا حریف گرایا اور پھر دونوں آفیسروں کی طرف دیکھ کر چیخنے لگا. یہ دونوں ہمیں ریوالور دکھا کر یہاں لائے اور ہمیں لوٹنا چاہتے تھے. شاید میرے ساتھی کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, یہ ڈاکو ہیں. حمید نے یہ سوچا کہ یہ دونوں انسپیکٹر اس کے لیے اجنبی ہیں اور شاید وہ بھی اسے نہیں پہچانتے. پھر ان کے ساتھ آنے والا غیر ملکی کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا, ہو سکتا ہے کسی سفارت خانے سے متعلق ہو. زخمی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تم اب یہ جتانا چاہتے ہو کہ یہ ریوالور تمہارا نہیں ہے, میں حکم دیتا ہوں کہ اسے زمین پر ڈال دو, ایک انسپیکٹر پھر گرایا. حمید نے ریوالور زمین پر ڈال دیا. امید, تم بالکل احمق ہو گیا, قاسم نے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر یک بیک ہنس کر بولا. میں سمجھ گیا تم ان سالوں کو حیران کرنا چاہتے ہو. تم خاموش رہو, اچھی بات ہے, قاسم نے سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا کر کہا. ایک سب انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ریوالور فرش سے اٹھا لیا تھا. تم دونوں کو حراست میں لیا جاتا ہے, دوسرے انسپیکٹر نے کہا. اس پر قاسم بے اختیار ہنس پڑا اور حمید اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتا ہوا بولا, مجھے تو یہ آدمی پاگل معلوم ہوتا ہے. کیوں, کیا تم اسے نہیں جانتے؟ قطعی نہیں, میں سمجھا تھا کہ ہٹ خالی ہے. اوہ, تو یہ یہاں پہلے سے موجود تھا. آپ مجھے پولیس اسٹیشن لے چلیے, اس آدمی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. تم بھی چلو, انسپیکٹر قاسم کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہوا گرایا. میں کہہ رہا ہوں یہ غیر متعلق آدمی ہے, حمید بولا. تم خاموش رہو. بہت بہتر جناب, امی تم اتنے چگت ہو, میں نہیں جانتا تھا, قاسم بھنا کر بولا. ادھر حمید سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی پیچیدہ معاملہ معلوم ہوتا ہے. اگر ولی جا اور عالیہ نریمان برے لوگ تھے تو آخر ان تینوں کی اصلیت کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ تیسرا آدمی جو پولیس کے ساتھ آیا ہے رہزنی کی کہانی کیوں سنا رہا ہے؟ اس نے سوچا کہ اسے محتاط رہنا چاہیے اور کم از کم ان تینوں کی موجودگی میں نہ کھلنا چاہیے. اتنے میں قاسم سے نظر ملی اور اس نے بائیں آنکھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. بہرحال قاسم بھی اس پر کچھ رضامند نظر آنے لگا کہ ان کے ساتھ تھانے تک چلا جائے. ویسے اسے اطمینان ضرور رہا ہوگا کہ حمید حوالات میں تو بند ہو نہیں سکتا. باہر نکل کر دونوں نے اپنے زخمی ساتھی کو ایک گاڑی میں ڈالا اور سب انسپیکٹروں سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے کہ وہ زخمی کے لیے طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تھانے پہنچ رہے ہیں. سب انسپیکٹر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ گاڑی سٹارٹ بھی ہوئی اور روانہ بھی ہو گئی. اگر یہ واپس نہ آئے تو حمید نے سب انسپیکٹروں سے پوچھا, تمہیں اس سے کیا؟ ان میں سے ایک آنکھیں نکال کر گرایا, واہ دوست, تو تم ہمیں یوں ہی خامخواہ لے کر جا کر بند کر دو گے؟ وہ واپس آئے گا, کیا ان میں سے کسی کا نام معلوم ہے تمہیں؟ تمہیں اس سے کیا؟ دوسرے نے پھر آنکھیں نکالی۔ خفا ہونے کی ضرورت نہیں، حمید نرم لہجے میں بولا، شاید ٹریننگ لے کر سیدھے ادھر ہی چلے آئے ہو۔ تم سیدھی طرح چلتے ہو یا نہیں؟ حمید نے کوٹ کی اندرونی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر اپنا کارڈ نکالتے ہوئے کہا، اگر ان میں کوئی واپس آ جائے تو مجھے اس پتے پر مطلع کر دینا۔ اس نے کارڈ لے کر اس پر نظر ڈالی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ قاسم ایک ہاتھ سے منہ دبائے بے آواز ہنس رہا تھا۔ تم میں سے کسی ایک کو ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، حمید بولا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ہکلایا، میرا خیر خراب ہو جاتا، وہ مجھے نہیں جانتے۔ جاؤ اب تم بھی اپنی زبان بند رکھنا، یقین کرو کہ وہ آدمی دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا جو تمہیں یہاں لایا تھا۔ ہمیں شرمندگی ہے جناب، دونوں بیک وقت بولے۔ نئے آئے ہو؟ جی ہاں، ٹریننگ کے بعد ادھر ہی آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک تجربہ کار آفیسر بھی ہونا چاہیے تھا جناب، لیکن یہاں ہم دونوں ہیں۔ اس طرح بھی اس وقت تم دونوں میں سے ایک کو تھانے ہی پر ہونا چاہیے تھا، اتنا تو تم بھی سمجھتے ہو گے، لیکن کیا کیا جائے کہ سفید چھڑی ابھی تک ہم لوگوں کو بوکھلا دیتی ہے۔ ہم نادم ہیں جناب، تشریف لے جائیے، لیکن اگر ان میں سے کوئی پلٹ کر نہ آئے تو اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ یہ دونوں چلے گئے اور حمید نے قاسم کی کمر تھپ تھپا کر کہا، چلو اب تمہاری ہونے والی سیکرٹری کو تلاش کریں، میں اکیلے کر لوں گا، آپ تشریف لے جائیں۔ خفگی دور نہیں ہوئی اب تک، اب میں سمندر میں پھاند پڑوں گا، میرا پیچھا چھوڑو۔ اچھا اتنا ہی بتا دو کہ ولی جاہ کو کہاں سے لائے تھے؟ بیچ ہوٹل سے۔ اچھی بات ہے، چلو میں چل رہا ہوں، لیکن تم ہو بہت منحوس۔ ہاں مجھے احساس ہے، جب بھی کوئی پسندیدہ لڑکی تمہاری زندگی میں داخل ہونے والی ہوئی ہے، ریوالور ضرور نکل آئے ہیں، اور تمہیں اس پر افسوس ہے؟ قاسم نے جھٹ سے پوچھا۔ یقیناً۔ اچھا تو پھر اس بار فیصلہ میرے حق میں کرا دو۔ اچھی بات، بس چلو۔ وہ بیچ ہوٹل پہنچے، قاسم نے ولی جا کے کمرے کی طرف رہنمائی کی، اور جب وہ وہاں پہنچے تو عالیہ نریمان نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہیں جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا اٹیچی کیپ تھا، بلاوزر اور سکرٹ کی جگہ شلوار اور جمپر نے لے لی تھی، گلے میں دوپٹہ بھی تھا، ہیئر سٹائل بھی بدلا ہوا نظر آیا۔ ہم مسٹر ولی جاہ سے ملنا چاہتے ہیں، حمید بولا۔ میں کسی ولی جاہ کو نہیں جانتی، ایک طرف ہٹیے، مجھے باہر جانا ہے۔ ارے تو کیا مجھے بھی نہیں پہچانتی؟ قاسم نے دردناک لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، سخت لہجے میں جواب ملا۔ قاسم اور حمید ایک طرف ہٹ گئے اور وہ نکلی چلی گئی۔ حمید آہستہ آہستہ اسی سے چل پڑا۔ دیکھا تم نے؟ دیکھا، ہاں دیکھا۔ اور اب تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے؟ کیا مطلب؟ نہ وہ تمہیں پہچانتی ہے اور نہ مجھے، تو پھر تم کیوں جا رہے ہو اس کے پیچھے؟ حمید اس کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ قاسم تیز نہیں چل سکتا تھا، وہ اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ عالیہ بھی خاصی تیز رفتاری سے باہر گئی تھی، اور جب حمید عمارت سے باہر نکلا تو وہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ٹیکسی فوراً ہی حرکت میں آ گئی تھی، اور پھر جتنی دیر میں وہ اسٹینڈ سے نکل کر سڑک پر پہنچی، حمید بھی ایک ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس ٹیکسی کے پیچھے چلو، حمید نے ڈرائیور سے کہا۔ اچھا صاحب، ٹیکسی ڈرائیور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ حمید نے آنکھوں پر تاریک شیشوں کی عینک لگائی اور سپرنگ والے ریڈی میڈ میک اپ میں آ گیا۔ یہ دو عدد ننے ننے سپرنگ تھے جو ناک کے نتنوں میں رکھ لیے جاتے تھے، اور ان کی وجہ سے نہ صرف ناک کی نوک کسی قدر اٹھ جاتی تھی بلکہ اوپری ہونٹ تک پر ان کا کھنچاؤ پڑ جاتا تھا اور آگے کے دانت دکھائی دینے لگتے تھے۔ اگلی ٹیکسی چوراہے پر پہنچ کر شہر کی طرف جانے کی بجائے بائیں جانب مڑ گئی۔ یہ سڑک، حمید نے سوچا، یہ سڑک تو کچھ دور جانے کے بعد مسدود ہو جائے گی، تو پھر کیا وہ کسی کچے راستے پر سفر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ لیکن یہاں اس سڑک پر تو وہ بآسانی اندازہ کر سکے گی کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، دیکھا جائے گا، اس نے سوچا، اور جیب سے پائپ نکال کر اس میں تمباکو بھرنے لگا۔ ٹیکسی سچ مچ دائیں جانب والے ایک کچے راستے پر مڑ گئی۔ ادھر کیا ہے بھائی؟ حمید نے ٹیکسی ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ آپ پہلے کبھی ادھر نہیں گئے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، تب پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ادھر نہ جائیے، وہ کوئی بہت ہی خراب عورت معلوم ہوتی ہے، میں بھی زیادہ اچھا مرد نہیں ہوں۔ پھر بھی صاحب آپ دنگا فساد پسند کرنے والے مرد نہیں ہو سکتے، میں آپ کو بہتر جگہوں پر لے جا سکتا ہوں، پہلے ادھر دیکھ لیں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، یہ بھی سوچ لیجئے، آخر وہاں کیا ہوگا جس کے لیے مجھے کسی دوسرے کی مدد درکار ہوگی، دادا قسم کے بروکر آپ کو گھیر لیں گے، کوئی ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچے گا اور کوئی گریبان پکڑ کر۔ رحمو دادا کا نام سنا ہے کبھی؟ ہاں سنا ہے، اس کی حکومت ہے ادھر، چلو دیکھتے ہیں، اب آپ کی مرضی۔ دفتن اگلی ٹیکسی بائیں جانب مڑ گئی۔ ہائے اب یہ کدھر جا رہا ہے؟ ٹیکسی والا بڑبڑ آیا، کیوں کیا بات ہے؟ اب تو یہ ادھر نہیں جا رہے، آگے ٹیلوں کے پیچھے تار جام والی سڑک ہے، پرواہ مت کرو چلتے رہو، خواہ تار جام ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ صاحب ٹیکسی پر ملازم ہوں، میری اپنی نہیں ہے، ڈرائیور بولا تو پھر 3 بجے مجھے ٹیکسی واپس کرنی ہوگی اور اس پر دوسرا ڈرائیور کام کرے گا۔ اچھا تم سڑک تک تو چلو، معاف فرمائیے گا، یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں ضرور لے جاتا آپ کو۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے سڑک پر چھوڑ دینا، وہاں میں کسی سے لفٹ لے لوں گا۔ ٹیکسی آگے بڑھتی رہی لیکن اگلی ٹیکسی ٹیلوں کے قریب پہنچتے ہی رک گئی اور عالیہ نریمان اترتی دکھائی دی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر حمید والی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا، لیجیے سرکار کام بند کیا، ڈرائیور ہنس کر بولا اور اس نے گاڑی روک دی۔ عالیہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، ٹیکسی کے قریب پہنچ کر بولی، دوہرا کرایہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ، میری ہی ٹیکسی میں آ جاؤ۔ بہت بہت شکریہ، حمید خوش ہو کر بولا، لیکن وہ اس کی شکل دیکھ کر چھٹک گئی، حمید اتنے میں گاڑی سے اتر چکا تھا۔ تم وہ ہکلائی، ان دونوں کا نمائندہ ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو، حمید نے کہا اور 10 کا 1 نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھاتا ہوا خالص امریکی لہجے میں بولا، کیپ دی چینج۔ پھر وہ عالیہ سے پہلے ہی اگلی ٹیکسی تک پہنچا تھا، ٹیکسی چل پڑی، عالیہ اسے کنکھیوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں یہی دیکھنے کے لیے اس طرف آئی تھی کہ کہیں میرا تعاقب تو نہیں کیا جاتا، اس نے کچھ دیر بعد کہا، تمہیں فوراً ہی بھاگ نکلنا چاہیے تھا، اتنی دیر تم ہوٹل میں کیا کرتی رہی تھی؟ حمید نے پوچھا، او تو تم بہت کچھ جانتے ہو، شاید تم کن دونوں کے نمائندے ہو جن سے تمہارے باس نے 500 ہتھیائے تھے؟ وہ ایک کھلا ہوا بزنس تھا، مجھے اس سے سروکار نہیں، حمید پائپ سلگاتا ہوا بولا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ موٹا آدمی چاہتا ہے کہ اب تم اس کی ملازمت کر لو، تمہارا باس تو گیا، میں سوچوں گی۔ ٹیکسی اب تار جام والی سڑک پر پہنچ گئی تھی اور اس کا رخ تار جام ہی کی طرف تھا۔ تم تار جام جا رہی ہو؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں میں بھی وہیں رہتا ہوں، تمہیں قیام کی دشواری نہ ہوگی۔ شکریہ، میں کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گی۔ مشکل ہی ہے کہ تمہیں کہیں کوئی کمرہ خالی مل سکے، وہ ایک صنعتی علاقہ ہے۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی، کچھ بولی نہیں۔ کیا تم بھی خواب دکھا سکتی ہو؟ حمید نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ مجھے دیکھ کر ہی لوگ خواب دیکھنے لگتے ہیں، بشرطیہ کہ انہوں نے تاریخ شیشوں کی ان کے نہ لگا رکھی ہوں۔ حمید نے طویل سانس لے کر اینک اتار دی، اس نے اسے غور سے دیکھا اور چونک پڑی۔ تب تمہاری آنکھیں کافی خوبصورت ہیں، حمید مسکرایا، اس آدمی کی سی ہیں، لباس بھی ویسا ہی ہے۔ کس آدمی کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو اس آدمی کے ساتھ تھا۔ ہو سکتا ہے، حمید لاپرواہی سے بولا، یقین کرو مسٹر ولی جا فراڈ نہیں ہے، میں نے یقین کر لیا، لیکن ہے کیا، ایک ماہر ہپناٹسٹ، چلو یہ بھی تسلیم، لیکن وہ اس طرح بھاگ کیوں گیا؟ کیا ان دونوں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہاں، اور تمہاری گفتگو لفظ بلفظ دہرائی گئی تھی میرے سامنے، لہٰذا اب میں تمہارے دشمنوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں گا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ مسٹر ولی جا سے کیا چاہتے ہیں، یقین کرو یہاں اور کسی کو بھی جانتی ہو، کسی کو بھی نہیں، اس لیے تمہیں مضبوط سہاروں کی ضرورت ہے، میں ایران واپس جاؤں گی، لیکن ان حالات کی روشنی میں تمہاری واپسی آسان نہ ہوگی۔ کیا تم کوئی بلیک میلر ہو؟ ہرگز نہیں، میں ایک شریف آدمی ہوں اور معاملات کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے دلاویز انداز میں مسکرائی اور بولی، اگر تمہارا اوپری ہونٹ ایسا نہ ہوتا تو کافی خوبصورت آدمی ہوتے، فرض کرو یہ عیب دور ہو جائے تو تم میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گی؟ یقیناً میرے برتاؤ میں فرق آ جائے گا، کوشش کروں گا، حمید نے کہا، دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا دانہ ہاتھ چہرے کی طرف گیا اور سپرنگ نتھنوں سے نکل کر جیب میں پہنچ گئے۔ اوہ وہ چونک کر مصربانہ انداز میں بولی، ناممکن قطعی ناممکن، کیا مطلب؟ یہ کیسے کر رکھا تھا تم نے؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ ناک اور ہونٹ کا اس طرح اٹھے رہنا بالکل ناممکن ہے۔ یہ میری روحانی قوت کا کرشمہ تھا، چاہوں تو ابھی میرے دم بھی نکل آئے اور تمہارے بھی۔ نہیں، سچ بتاؤ، دیکھنا چاہتی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ ولی جاہ نے اس موٹے کے خواب خاطر خواہ نہ ہونے دیے۔ ولی جاہ کی بات نہ کرو، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اب تم کہاں جا رہی ہو؟ جہاں میرے زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ کارجام پہلے بھی کبھی گئی ہو؟ ہاں، ولی جاہ نے ایک آدھ بار وہاں بھی قیام کیا تھا، کہاں اس کا ایک دوست ہے، اور اس وقت تم وہیں جا رہی ہو، قدرتی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں اور کسی کو نہیں جانتی۔ کسی کو جاننے میں کتنا وقت صرف کرتی ہو تم؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے ساتھ کتنا وقت گزارنے کے بعد مجھ پر اعتماد کر سکو گی؟ تم پیچھے کیوں پڑ گئے ہو میرے؟ ایسی ناک اور ایسی آنکھیں رکھنے والے، حمید اس کے چہرے کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے کزن لگتے ہیں۔ تم آخر ہو کون؟ راستے بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہمدرد۔ میری روحانی قوت؟ میں روحانی قوتوں کی قائل نہیں۔ اچھی بات ہے، اگر تم نکل آئے تو پھر مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ ٹیکسی شفاف سڑک پر تیرتی چلی جا رہی تھی، مطلع ابر آلود تھا، پل پل دھوپ چھاؤں کے مناظر گزر رہے تھے۔ ولی جا کے ذمہ تمہاری کوئی رقم واجب الادا تو نہیں تھی؟ حمید نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ نہیں، وہ لین دین کا پکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری ایک بات پر اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ کون سی بات؟ یہی کہ تم ان لوگوں سے واقف نہیں جو تمہیں موٹے کے ہٹ سے لے جانا چاہتے تھے۔ یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے اور ولی جاہ سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو خود کو کہیں بھی محفوظ نہ سمجھو، حمید کچھ سوچتا ہوا بولا اور چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ سے پوچھا، کیا یہ ٹیکسی ڈرائیور خود ہی تمہاری طرف بڑا تھا؟ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میرا خیال ہے وہ خود ہی میری طرف بڑا تھا، وہاں کئی ٹیکسیاں تھیں۔ خیر، اب خاموش بیٹھو، سوال یہ ہے کہ تم پر ہی کیوں اعتماد کر لیا جائے؟ پھر کس خیال کے تحت مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی؟ اپنے ذہن پر کسی قسم کا بار رکھنا پسند نہیں کرتی، الجھن تھی کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے، لہٰذا اس الجھن کو رفع کر ڈالا۔ رفع ہو گئی الجھن کسی قدر، اس حد تک کہ اگر دشمن بھی ہو تو شائستگی ہی سے پیش آؤ گے، دشمن سمجھے جاؤ گے۔ یقیناً تا وقت یہ کہ دوستی کا ثبوت نہ ملے۔ دفتن ایک زوردار دھماکہ ہوا، بریک چڑچڑائے اور گاڑی میں بھونچال سا آ گیا، گاڑی کا کوئی ٹائر برسٹ ہوا تھا۔ کشمکش، یہ کیا ہوا؟ آلیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ٹائر برسٹ ہوا ہے، حمید بولا۔ ٹیکسی ڈرائیور ان کی طرف مڑ کر بڑبڑ آیا، اس لیے کچے میں نہیں جاتے ہم لوگ۔ اس وقت تم تو پکے پر ہی چل رہے تھے، حمید اسے گھورتا ہوا بولا۔ نیچے اتریے، میں پہیا تبدیل کروں گا، ڈرائیور کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ حمید نے عالیہ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور ڈکے سے جیک نکالنے لگا تھا۔ حمید اور عالیہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈرائیور کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جیک لگانے کے لیے جھکا، حمید نے آگے بڑھ کر اس کی ڈھیلی ڈھالی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ بڑی پھرتی سے نہ صرف پلٹا تھا بلکہ جیک ہی سے حمید پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ اگر حمید ایک پل کے لیے بھی غافل ہوتا تو سر کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔
مورل سمعین، اسی کے ساتھ ناول تباہی کا خواب کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پارٹ نمبر 2 لگا لیں۔ بہت شکریہ۔